مسائل المتفرقت متفرق مسائل، حکومت زکوٰۃ لے لے تو آدمی فرض سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اتا رجل من بنی تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا ادیت الزکاۃ الى رسولک فقد بریت منها الى اللہ ورسولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا ادیتها الى رسولی فقد بریت منها فلک اجرها واسمها على من بدلها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں۔ قاصد کون ہوتا ہے؟ جو حکومت کی طرف سے بھیجا جاتا تھا شخص زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں بری الذمہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بری الذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ یہاں تھوڑا سا اردو ترجمہ اور عربک میں فرق ہے، آپ اس کو نوٹ کریں گے۔ یہاں جو عربی میں ہم نے پڑھا تھا، فقال رسول اللہ، بس کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نام، ہاں، اذا ادیتھا، جب تو ادا کر دے اس کو، یعنی میرے بھیجے ہوئے کو۔ لیکن اردو ترجمے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، کیونکہ لفظ رسول سے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ جاتا ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیجئے کہ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تو نے ادا کر دیا میرے قاصد کو، یہ کر لیجئے، یا میرے بھیجے ہوئے کو، کیونکہ رسول کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ہر رسول کے لیے نہیں، یعنی ہر بھیجے ہوئے کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے۔ لیکن یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی نے جب کسی کو بھیجا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہو گیا نا، بھیجا ہوا۔ تو لہٰذا ایک سٹریچ میں آپ دوبارہ پڑھتی ہیں اس ترجمے کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بنی تمیم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب میں زکوٰۃ آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بری الذمہ ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تو اسے میرے قاصد کو ادا کر دے تو بے شک تو بری ہو گیا اس سے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس میں ناجائز تصرف کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے اور تجھے اس کا اجر ملے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ بہت اہم مسئلہ ہے، جب بھی انسان کسی کو دین کے نام پہ کچھ دیتا ہے تو پورے ٹرسٹ کے ساتھ دیتا ہے، یقین کر کے دیتا ہے، لیکن اکثر باتیں اٹھتی رہتی ہیں، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کوئی ایک دوسرا دین والا دوسرے دین والے کے خلاف کہہ دے۔ کسی غریب کو آپ کچھ دیتے ہیں تو دوسری ماسی آ کے آپ کو کہہ دے گی، تمہیں پتہ ہے باجی اس کے گھر میں تو اتنا کچھ ہے تو اس کو میں کیوں دوں۔ یہ آپ سنتے ہی ہیں، یہ انسانوں میں عام باتیں۔ جہاں بھی آپ دیں گے نا تو ضرور ہی کوئی دوسرا آ کے آپ کا دل توڑے گا کہ آپ کے پیسوں سے تو وہ گل چھڑے اڑا رہے ہیں اور ان کو تو ضرورت نہیں، اور وہ تو پیسے جمع کر رہے ہیں، تو بس پھر آپ نے دے دیا تو اللہ پہ رکھے۔ پہلے تحقیق کریں، سوچ سمجھ سے کریں، کیونکہ یہاں تو اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے عمان تھے نا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے، تو ان سے تو کسی قسم کی خیانت کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی نا۔ لیکن آج کے دور میں دینا ہو تو انسان پہلے آنکھیں کھولے، غور کرے، دیکھے صحیح ضرورت کہاں ہے، کون واقعی مستحق ہے اور کون صرف پیسے بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، کس کو صرف یعنی جہیز کے پیسے ہی جمع کرتے رہ رہے اور کتنے سال سے ابھی تک بیٹی کا اس کے جہیز ہی نہیں بنا۔ پوری ریسرچ کر لے، اور ریسرچ سے مراد دوسرے سے نہ کریں، کسی ایک ماسی سے دوسری ماسی کے بارے میں پوچھ لیں کہ کیا اس کو ضرورت ہے، یا کسی ایک دین والے سے پوچھ لیں کہ دوسرے کو ضرورت ہے، تو پھر دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہ پوچھیں، انہی کو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں اچھی طرح سے، اور انسان کسی کو تبھی جانتا ہے جب اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی دیے ہوئے پیسوں کو غلط استعمال کرتا ہے، گم جاتے ہیں، بعض بار چوری ہو جاتے ہیں ایسے پیسے، بعض دفعہ ضائع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ بھی آفت آ سکتی ہے نا، تو انشاءاللہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا. یہاں مجھے وہ بھی حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نے جب یہ بات سنی کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ کو بڑا پسند ہے، تو کہا کہ میں آج رات کو دوں گا ایسے کہ کسی دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے. لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ایک دن چور کو دیکھے آ گیا، دوسرے دن زانی کو دیکھے آ گیا، تو بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ اللہ کے نبی میرا صدقہ تو ضائع ہو گیا. تو اپنے کہا نہیں تیرا ضائع نہیں ہوا، کیا پتہ تیرا پیسہ اس کو چوری سے روک دے، اس کو زنا سے روک دے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس اجر کو ضائع نہیں کرتا. بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب خاوند کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے. عن زینب بن امراتی عبداللہ رضی اللہ عنہما قالت كنت فی المسجد فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وإيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال صلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایجزی عنی ان انفق علی زوجی و ایتام لی فی حجری. وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب قال أي الزيانب، يعني دو زينبوں میں سے. قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب کہتی ہے کہ میں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو. مطلب کیا ہے کہ زیور بیچ کر صدقہ کرو یا صدقے میں زیور ہی دے دو. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر اور کچھ اور یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں. انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا یہ درست ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم خود ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو. آخر جب حضرت زینب آپ کے پاس آئیں، وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے سے نکلے. ہم نے ان سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں زکوٰۃ دوں تو کیا درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا، یعنی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ایکسپوز ہو، تو نام نہ لینے دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں، آپ نے پوچھا کون سی عورتیں؟ حضرت بلال نے کہا زینب نام کی. آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ یعنی آپ بھی پورا پوچھ رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. آپ نے فرمایا بے شک درست ہے, اور ان کو دگنا ثواب ملے گا, ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر. اسے بخاری نے روایت کیا. اور اپنے سے ساتھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت مخلص اور غریب صحابی تھے. تو اب دیکھیے کہ یہاں سے اسلام کا حسن دکھتا ہے کہ ایون اگر بیوی کے پاس مال ہے, میکے سے ہے, کسی اور جگہ سے ہے, اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا ذاتی مال ایسٹس رکھ سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز جو بیوی کے وہ شوہر کی ہو. تو جب وہ اپنے ذاتی مال کی زکوٰۃ نکالے گی, شوہر کے پاس مال ہے ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ نکالے, وہ بلکہ اور غریب ہے, تو بیوی اپنے اس مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے بجائے اپنے شوہر کو بھی دے سکتی ہے. لیکن شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اپنے مال کی زکوٰۃ. کیوں؟ کیونکہ بیوی شوہر کی ذمہ داری ہے, کفالت اس کے ذمہ ہے, لیکن شوہر کی کفالت بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اس سے پیارا دین کون سا اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلاؤ اور پیسے بھی دو. تو بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں. جی, ان کا سوال ہے مسئلہ نمبر 138 سے کہ حکومت زکوٰۃ لیتی نہیں آج کے دور میں ایسا ہے. تو دیکھیے کہ جو بھی اسلامی قوانین یا جو بھی مسائل ہم پڑھتے ہیں, یہ ایک آئیڈیل سچویشن کے پڑھتے ہیں. جی, ان آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر آپ آج کل کی حکومت لے لے تو پھر کیا کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ حکومت ہے کون سی اور کیسی ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے نا اس وقت. لیکن اگر کوئی مسلم حکومت ہے, وہ صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ یہ سمجھتی ہے کہ وہ لے گی, مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ملکوں میں اس وقت زکوٰۃ لیتی ہے حکومت, وصول کرتی ہے کہ نہیں, تو یہ آدھی شریعت نافذ ہوئی نا ہماری. لیکن وہ کیا اس زکوٰۃ کے مصارف بتاتی ہے کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے ذاتی مال کی خود دے دیں, اگر کوئی تھوڑی بہت وہ لے لیتے ہیں تو دل میں بدگمانی نہ لیں. یعنی وہ تو اسی کی لے سکتے ہوں گے نا جو بینکوں میں پیسہ ہوتا ہے. اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. ان سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو زکوٰۃ دینا اکہرا ثواب ہے, اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے, ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. تو کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ وہ رشتے جن کی محبت فطری طور پر ہمارے دلوں میں ہوتی ہے, اور جب بھی کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال آتا ہے. اگر نفس پہ بوجھ ڈالنے والا دین ہوتا یا فطرت کے خلاف کوئی دین ہمارا ہوتا تو پھر شاید یہی ہوتا کہ رشتہ دار کو بالکل نہ دو, خام خام میں تم ان کو دے رہے ہو, یہ ہوگا وہ ہوگا, بلکہ کہا کہ جس کو دو گے اس سے دگنا اجر ہوگا. لیکن یہاں رشتہ داروں کو دیتے ہوئے پھر وہی چیز کہوں گی جس کا اشارتاً پیچھے تذکرہ ہوا تھا, کہ رشتہ دار بھی مستحق ہوں پہلی بات, اور دوسری بات ہے کہ رشتہ دار کو پھر تحفے تحائف یا خاندانی دباؤ میں رکھنے کی نیت سے نہ دیا جائے کہ ان کو دیں اور ساتھ وہ سوچیں کہ یہ تو ہمیں اتنا تحفے تحائف دیتے لیتے ہیں, اب ہم بھی ان کو دیں. بتائیں یا نہ بتائیں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے, یہ اتنی اہم بات نہیں ہے. جو چیز اسلام چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ جو لے رہا ہے اس کو لیتے ہوئے یہ احساس نہ ہو کہ اب مجھے پلٹانا بھی ہے. یہ چھوٹا سا معیار ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اسی پہ پرکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کا جواب آپ کو اس میں ملے گا. غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے. لیکن نوٹ کیجئے, غلطی سے, یعنی یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر جس کو مرضی دے دیں اور بعد میں کہیں گے غلطی ہو گئی, یعنی نہ چاہتے ہوئے ہو جائے. اور حدیث بڑی خوبصورت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لا تصدقن اللیلۃ بصدقۃ فخرج بصدقته فبدأها
فی ید زانیتی فس بہو یتحدثون تصدق اللیلۃ علی زانیتی قال اللہم لک الحمد علی زانیتی لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فبدأها في يدي غنيا فاسبه يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فبدأها في يد سارق فاسبه يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأوتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما آتاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ کروں گا. یہ کیوں کہا تھا اس نے؟ اس کی وضاحت الگ سے ملتی ہے کہ جب اس نے یہ بات سنی کہ چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کو پسند ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو اس بات سے وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ میں اب رات کو صدقہ کیوں کروں گا تاکہ میرے اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینے والے کے دل میں کتنا اخلاص تھا. اور کوئی بھی صدقہ یا کوئی بھی نیکی کا کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کی قبولیت اور اس کی قابلیت کا بہت زیادہ انحصار ہمارے اخلاص پر ہوتا ہے. بعض دفعہ حلال مال سے تھوڑا سا صدقہ بھی کوئی دے دیتا ہے تو اس کے اخلاص اور اس کے حلال کی وجہ سے اس کام میں بہت برکت پڑ جاتی ہے جو اس مال سے یا اس کے وقت سے یا اس کی کوشش سے انجام پا رہا ہوتا ہے. بالکل اس کے برعکس دوسری طرف بھی ہے کہ جب بہت سارا مال لوگوں سے لے لیا جائے اور وہ دینا نہ چاہیں، اور اسی طرح حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اگر کوئی مال زیادہ بھی لے لیا جائے یا دے دیا جائے تو اس صورت میں بھی پھر نیکی کے اس کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو لہٰذا اس نے جب سنا کہ بھائی مال جو ہے وہ صدقہ کروں گا تو گیا اور رات کو دے کے آ گیا. اور اس سے آپ دیکھیے کہ کوئی بڑائی نہیں دل میں، کوئی دکھاوا نہیں کہ چار لوگ دیکھیں، کوئی تصویریں چھپیں، کوئی میرا خبروں میں نام آئے، بلکہ چپکے سے کر کے آ گیا. اور اصل چیز بھی یہی ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو بس کوشش کرے کہ جس کے لیے کی ہے وہ دیکھ لے. اب ہوا کیا اس سے؟ یہاں آپ ایک چھوٹا سا ابھی بھی اپنے لیے سوچنے کا نقطہ لے سکتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان بڑی اچھی نیت سے کوئی کام کرنے نکلتا ہے لیکن نتائج وہ نہیں نکلتے جو کہ وہ نکالنا چاہتا ہے. غلطیاں کرتا ہے اس کام کے کرنے میں، ٹھیک نہیں کرتا، کوششوں کا رخ وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، تو دنیا میں اس کا اچھا اثر دکھے نہ دکھے لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر بہرحال لکھا جاتا ہے. جیسا کس شخص کے ساتھ ہوا، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا. صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا. اب یقیناً بہت بڑی رقم تھی تبھی تو چرچا ہوا نا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی یا بدی رات کے وقت ہی کیوں نہ کی جائے، چھپ کے ہی کیوں نہ کی جائے، کھل جاتی ہے. بہت بڑی چیز جو لوگوں کو اخلاص سے روک لیتی ہے کوئی کام کرتے ہوئے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی کام کیا میں نے تو کر لیا, اللہ کو تو پتہ ہے لیکن لوگوں کو کیسا پتہ چلے؟ تو لوگوں کو بتانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اخلاص پیدا کر لیں. آپ پہاڑ کی کھو میں بیٹھ کر بھی کوئی نیکی کریں گے یا آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھے جذبات ہوں گے, اللہ تعالیٰ خود بخود دوسرے تک وہ بات آپ کی پہنچا دے گا اور باتیں کھل جاتی ہیں. باتیں کیا ہونے لگیں؟ لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے, اس نے کہا ہے اللہ تعریف تیرے ہی لیے. یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کا انداز کتنا خوبصورت ہے, غلط چیز بھی ہو گئی لیکن پھر بھی اللہ کی تعریف کے گنگار ہے. میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا, حیرت کا انداز تھا یا تھوڑا سا افسوس بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. یہاں سے دیکھیے اس کی نیت, کمٹمنٹ کتنی تھی نا. یہ نہیں کہا اچھا نہیں تو نہ سے, میں نے تو دے دیا نا جی, ہم نے تو فرض پورا کر دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گو کہ اگر انسان کسی غیر مستحق یا فاسق کو دے بھی دے, اللہ کے ہاں عذر پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دے گا فرشتوں کو کہ دے دو اس کو پاسنگ مارکس. لیکن ایمان اور تقویٰ بندے کو اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دوبارہ وہی کام کر لے. کوئی بات نہیں, نہیں ہوا تو اور دے دیں گے, اور کر لیں گے اس کام کو. وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا. لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا. اب دیکھیے لوگ ہر دور میں باتیں کرتے ہیں, اور اچھا کرو تو بھی باتیں, برا کرو تو بھی باتیں. مالدار کو دیا تو بھی باتیں ہو گئیں. اس نے کہا ہے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے, میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا ہے, میں آج پھر صدقہ دوں گا. شاید اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کتنا کمیٹیڈ ہے اپنے کام میں. وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا. صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا. اس نے کہا ہے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے, میرا صدقہ زانیہ غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا, بس اسے خواب میں کہا گیا, تیرے سب صدقے قبول ہو گئے. زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے. یعنی اس کو احساس ہوگا نا کہ ایک بندہ رات کے اندھیروں میں چھپ کے نیکی کر رہا ہے اور میں اب کتنی بدقسمت ہوں کہ میں رات کے اندھیروں میں گناہ کر رہی ہوں. غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو کہ یعنی میرے پاس اتنا مال پڑا اور میں صدقہ نہیں کر رہا اور دوسرا شخص کر رہا ہے. اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اصل بات یہ کہ نیت کر کے انسان کوشش کر دے. اس میں اب ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو آج کے دور میں مختلف سوال اٹھتے ہیں کہ ہم نے تو دیا, اب ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں لگا رہے ہیں. پھر تحقیقات ہیں, پھر ان کے بارے میں باتیں ہیں. تو پیچھے ہم بات کر چکے کہ پہلے ہی سوچ سمجھ کے دیا جائے, موقع دیکھا جائے, وقت دیکھا جائے, ضرورت دیکھی جائے. ہر وقت بھی بیج ڈالا ہوا نہیں پھوٹتا. بیج تبھی پھوٹتے ہیں جہاں موسم ہوتا ہے. پھر جب بنجر زمین پہ بیج ڈال دیے جائیں تو بھی فائدہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کھول دیا کہ تم اگر دے دیتے ہو پوری تحقیق کے بعد خلوص کے ساتھ, تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. عزیز و قارب اور رشتہ داروں میں سے والدین اور اولاد مستثنا ہے, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ والدین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو پالیں. اس وجہ سے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ جو ماں باپ خود صاحب نصاب ہو گئے تو پھر ان کے بچوں کو تو زکوٰۃ نہیں لگے گی. اس کا اپوزٹ دیکھیں کہ اولاد کیوں نہیں دے سکتی ماں باپ کو زکوٰۃ اپنے پیسے کی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت و مالک لی ابیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو جو چیز آپ کی اپنی ہے, باپ تو ویسے ہی بیٹے کی ساری کمائی لے سکتا ہے یا بیٹی کے مال کو اپنے مال میں ملا سکتا ہے, تو پھر اس صورت میں پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین الذی یطوف علی الناس تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے, ایک لقمہ یا دو لقمہ, ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو زکوٰۃ کے جتنے بھی مصارف ہیں اس میں سب سے زیادہ جس میں انسان کو شبہ لگ جاتا ہے نا، وہ مسکین ہی کی تعریف پہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کا تو اپنا گھر ہے، ان کی تو اپنی گاڑی ہے، وہ تو کھاتے ہیں، وہ تو پیتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو بڑا خوبصورت سا انالیسس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کر دیا کہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ یہ جس شخص کی بات ہے یہ تو اصل میں فقیر ہے نا، ایک روٹی لے رہا ہے، ایک کھجور لے رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ بلکہ مسکین کے سکنا اس کا روٹ ہوتا ہے، سین کاف نون، اور سکنا کا مطلب ہے کہ ایسی غربت جو بندے کو گھر میں بٹھا دے۔ اب دیکھیے کچھ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی کلر فل کپڑے نہیں پہن سکتے، سفید پوش ہیں، یعنی بس سفید ہی پہنتے ہیں، مثال دی جاتی ہے اس میں۔ تو وہ گھر میں ٹک جاتے ہیں، کہیں جاتے نہیں کیونکہ کرایہ لگے گا، شادیوں میں زیادہ جائیں گے تو لین دین کرنا پڑے گا، پھر کسی کے گھر دعوت میں چلے گئے تو اس کو بھی کھلانا پڑے گا۔ یہ کیفیت جب آ جائے تو اس پہ آپ پرکھیں گے تو پھر بہت سارے لوگ اس کے مستحق بنیں گے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکفل لی ان لا یسأل الناس شیئا فأتکفل له بالجنت فقال ثوبان انا فكان لا يسأل احدا شيئا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ضامن کہتے ہیں ضمانت دینے والے کو، یعنی کہ جس کو جنت ضرور ملے گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں عہد کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ مانگنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے مانگنا نہ اپنی انا کو باقی رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ غریب صحابی تھے لیکن اللہ کے نبی نے ان کے ذریعے سے ایک بات سارے لوگوں کو بتا دی کہ ہر وہ بندہ جو واقعی چاہتا ہے کہ میں نہ مانگوں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے نہیں مانگنا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں، بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ بیوگی کی زندگی، غربت کی زندگی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں نے بہت سارے سامنے چانس ہوتے ہیں، اس سے مانگ لوں، فلاں بھائی سے لے لوں، بہن سے مانگ لوں، لیکن میں نہیں مانگتی، اور ایک آدھ دن ہی نہیں گزرتا کہ میرے پاس خود ہی پیسے آ جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کے مجھے آواز میں ان کی ایمان کی جھلک تھی کہ کہتی ہیں جیسے بچیوں کا ساتھ ہے، کئی بیٹیاں ہیں، پانچ چھ بیٹیاں ہیں، اب کسی کے خوشی، کسی کے غمی، کوئی بیمار ہے، کسی کے بچہ ہونے والا ہے۔ کہتی ہیں عام طور پہ وقت چلتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کا بڑا خرچہ آتا ہے نا تو مجھے ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ایک آدھ دن نہیں گزرتا تو اتنے ہی پیسے جتنے مجھے چاہیے اتنے کوئی خود ہی اپنے خوشی سے مجھے دے جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ جو سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا ہی معاملہ کرے۔ آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی رافع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی الصدقۃ من بنی محزوم فقال لی ابی رافع اصحبنی فانک تصیب منها قال حتى اوتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله فاتاه فاساله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقت. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس آدمی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکاة میں سے کچھ مل جائے. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا پہلے میں دریافت کر لوں. پھر حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے یہ، نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا، قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. گو کہ یہ مسئلہ اس وقت کرنٹلی ہمارے لیے اپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ نہ آج غلامی ہے اور نہ اس طریقے سے مال کے وصول کرنے کے لیے کچھ کمیٹی ہیں. لیکن بہرحال یہاں سے ایک بات جو بڑی خوبصورت سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابو رافع نے خود سے کوئی فیصلہ نہیں لے لیا، کوئی سٹیپ آگے نہیں لیا جب تک اللہ کے نبی سے نہیں پوچھ لیا. اور یہی ایک خوبصورت کردار ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضرور ہی رجوع کرے. کل اللہ کے نبی موجود تھے تو ان سے رجوع کیا جاتا تھا. آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کرائیٹیرین ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، پوچھنا ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگلا مسئلہ ہے، مقروض مالدار پر زکاة واجب نہیں. عن یزید ابن خصیفۃ رحمہ اللہ انہ سال سلیمان ابن یسار ان رجل لہو معلوم وعلیہ دین مثلہ اعلیہ زکاۃ فقال لا. حضرت یزید بن خصیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا اس پر زکاة ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اسے مالک نے روایت کیا. اب یہاں پھر وہ فی زمانہ مشہور سوال کہ آج کل تو سارے ہی مقروض ہیں، گھر بھی قرضے پہ، گاڑی بھی قرضے پہ، تو کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ مقروض وہ جو ضروریات بھی پوری نہیں کر رہا، خواہشوں پہ اور لگژریز کے نام پر کیے ہوئے قرض، اور خاص طور پہ اگر اس میں پھر انٹرسٹ کی قباحت ہے، وہ تو اپنی جگہ جرم ہے. تو ایک جرم کر کے پھر آپ زکوٰۃ سے بھی مستثنی اپنے آپ کو قرار دیں تو یہ بات درست نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے، مال دمار یعنی جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، اس کی زکاة کا کیا حکم ہے؟ بعض دفعہ آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں، واپس نہیں کر رہا، کسی کاروبار میں لگایا ہوا ہے لیکن نفع کی امید نہیں، کوئی پراپرٹی لی تھی اس پہ کوئی ڈسپیوٹ آ گیا، یعنی ہر وہ مال کسی بھی شکل میں جو واپس آنے کی امید نہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ان ایوب ابن ابی تمیمت سخت یعنی رحمہ اللہ ان عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ قطب فی مال قبضہ بعد الولاۃ ظلما یامر بردہ الی اہلہ ویؤخذ زکاتہ لما مدا من السنین ثم عقب بعد ذلک بکتاب الا یؤخذ منہ الا زکاۃ واحدۃ فانہ کان دمار. تو مال دمار ہے یہ. حضرت ایوب بن ابی تمیمہ سخت یعنی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا، لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کر دیں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکاة وصول کریں. اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکاة نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکاة لے لی جائے، کیونکہ وہ مال دمار تھا. اسے مالک نے روایت کیا. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ، اس پر سال بہ سال زکاة ادا کرنا واجب ہے. لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکاة ادا کرنے کی بجائے مال دمار کی طرح ایک مرتبہ زکاة ادا کرنا کافی ہوگا. تو بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی پر، کیونکہ جو مال آپ کے پاس نہیں ہے، نہ تو آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، نہ اس میں بڑھوتری ہوئی ہے، نہ استعمال کیا، تو لہٰذا وہ ایک سیزڈ منی ہے. جب واپس آئے گی تو پھر ایک سال کی زکاة دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو سن کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ٹاپک پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.